الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ المائدہ کی 27 نمبر آیت. پچھلی چند آیات سے اللہ تعالیٰ ایک خاص مضمون کو ذکر کر رہے ہیں، اور وہ مضمون یہ ہے کہ کیسے انسان دنیا کے گولز اچیو کر سکتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اہم بات قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایون دنیا کے گولز اور جو منزل ہے جو انسان چاہتا ہے، اس کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کامیاب زندگی تم کیسے گزار سکتے ہو، حقیقی سکون والی زندگی تم کیسے گزار سکتے ہو، حتیٰ کہ دنیا کے کچھ چند مادی اچیومنٹس بھی تم کیسے کر سکتے ہو. اور وہ اس طرح سے تذکرہ پیچھے گزرا ہے پچھلے رکوع میں کہ یہودی نے ایز این ایگزامپل ذکر کیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون سے بچ کر آگے آ گئے اور عبور کر لیا سمندر کو، تو آگے ایک میدان تھا جس کو میدان تی کہتے ہیں، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ تمہاری منزل شام ہے، کیونکہ شام سے وہ مائگریٹ ہوئے تھے مصر کی طرف، تو مصر میں ظلم تھا، تو اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو اب شام ہم نے واپس جانا ہے، سیریا واپس جانا ہے. لیکن ساتھ یہ انفارمیشن بھی دے دی، انفارم کر دی اپنی قوم کو کہ وہاں پہ ایک بڑی طاقتور قوم آباد ہے، تو ان سے جا کے پہلے لڑنا ہوگا اور پھر اس شہر میں انٹرسٹ ملے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں کامیابی مل جائے گی. تو یہ تھی پورا ڈکلریشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کہ ایم ہمارا شام ہے اور وہاں پہ ایک طاقتور قوم آباد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، تم بس ہمت کرو، کامیاب ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا پورا سنیریو پچھلی آیات جو ہم نے لاسٹ سیٹنگ میں ذکر کرنی ہے کہ قوم نے آگے سے جو ریئیکٹ کیا نا، وہ یہ ریئیکٹ کیا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم اتنی طاقت وقت قوم سے نہیں لڑ سکتے، آپ جائیں اور آپ کو جی جا کے لڑیں. اب اس قوم کے اندر دو غیر نبی بھی تھے، یعنی حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن جو دو ایسے بھی اشخاص تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، کہ دو شخصوں نے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ کیا کر رہے ہو، صرف دروازے میں انٹر ہو جانا، کیونکہ پہلے والڈ سٹی ہوتے تھے، دروازے ہوتے تھے، تو انہوں نے سمجھایا قوم کو انٹر ہو جائے، باقی اللہ تعالیٰ نے تمہیں غالب کرنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کبھی نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے اور ہم تو بیٹھے ہیں، ہاں جب فتح مل جائے گی ہم انٹر ہو جائیں گے. یہ قوم ہے. اب اس میں ایک انسانی مزاج کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا کہ انسان رزلٹس چاہتا ہے لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتا. اب وہ رزلٹس چاہتے ہیں، قوم کے فتح ملے، انٹر ہو، ہمارا ملک ہمیں واپس مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو راستہ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنا بھی پڑے گا، ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی، وہ اس میں قوم نے کہا نہیں، انا خافنا قائدون، ہم تو بیٹھے ہیں، ہم نے بھی کچھ کرنا، ہاں رزلٹس ملیں گے ہم کریں گے، یعنی کچھ لوگ جائیں اور کام کریں، باقی ہم تو رزلٹس انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہوتا. اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کہا، قال ربی انی لا املک الا نفسی، اللہ تعالیٰ میرا زور تو اپنے جان پہ ہے، میں خود تو نکل سکتا ہوں، ان کو سمجھا سکتا ہوں، اور اپنے بھائی پہ زور ہے بس، تو آپ ایسا کریں، اللہ ان میں اور ہمارے درمیان فرق کر دیں، تفریق کر دیں. तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही किया, उनमें डिफरेंस कर दिया। अब यहां पे भी नोटेबल है कि डिफरेंस कोई जिस्मानी नहीं था, वो साथ ही थे कौम के, कौम आगे जा रही होगी साथ जा रहे, लेकिन दिलों में डिफरेंस आ गया। क्या कौम परेशान और वो पुरसकून। और ये अजल तक हमें मैसेज मिल गया कि दुनिया में जब भी मुसलमान कौम, क्योंकि उस वक्त मुसलमान वही थे तो अब ये उम्मत मुसलमान है, मुसलमान कौम जब भी अल्लाह के हुक्म से इन्हराफ करेगी तो देखा जाएगा कौमी तौर पे क्या है। कौमी तौर पे कौम चाहती है कुछ भी ना करना पड़े और नफ्सपरस्ती हो और कोई एफर्ट ना करना पड़े, तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे कौम के हक में। और क्या रिजल्ट आएंगे वो अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिए, काल फैनना मुहर्रमत अलैहिम अरबईन सना, कि 40 साल उसी मैदान में घूमते रहे। अब देखिए कितना डिस्टेंस होगा, चंद दिनों का डिस्टेंस था उन पैदल भी या जो सवारियां थी उनके पास ऊंट घोड़े वगैरह, चंद मिनट चंद दिनों का डिस्टेंस वो 40 साल तक तय नहीं कर सके। तो ये अल्लाह ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिए कौमी के, कौम के कुछ एम्स होते हैं। अब उन पे एक एहसान हुआ था अल्लाह ने जुल्म से निजात दी, आजाद कर दिया। आजादी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरान में 3 जगह पे एहसान का जिक्र किया कि मैंने एहसान किया। एक किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का जिक्र हुआ तो वहां अल्लाह ने कहा मैंने एहसान किया। फिर एक कहा कि मैंने ईमान दिया ये मेरा एहसान है। तीसरा जो अल्लाह ने जिक्र किया वो आजादी पे किया, जब इन कौम को आजाद, मूसा अलैहि सलाम कौम आजाद हुई, अल्लाह ने कहा मैंने उनका एहसान किया। तो आजादी ऐसी नेमत है कि अल्लाह ताला ने उसका एहसान जितलाया जितना ईमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत का कहा कि मैंने एहसान किया। तो इतनी बड़ी मुझे नेमत मिली लेकिन आगे कौम कुछ करने को तैयार नहीं, तो अल्लाह ताला ने कहा आप मंजूर नहीं मिलेगी, बस उधर ही भटकते रहोगे भटकते रहोगे। लेकिन उनमें जो सालहीन थे, जो अल्लाह की मानने वाले थे, वो भी उनमें है, क्योंकि बहसे कौम जब अजाब आते हैं तो सालहीन उनमें होते हैं, वो उसी के अंदर होते हैं, सच बोलने वाले, इंसाफ करने वाले, हलाल खाने वाले उसी के अंदर होते हैं, वो भी उसके अंदर सफर भी करते हैं कुछ हद तक जो अजाब आ रहा होता है, लेकिन अंदर उनका सुकून होता है। ये अल्लाह ने कहा मैंने फर्क कर दिया उनमें, उनमें उनको अंबिया और जो सालहीन थे मूसा अलैहि सलाम की कौम में, उनको बेचैनी और बेकरारी नहीं थी, वो समझ रहे थे हो क्या रहे, कौम को समझा भी रहे थे, लेकिन कौम मानने को तैयार, वो कहते हैं हम बैठे हमने नहीं कुछ करना। तो ये जो अब एड्रेस क्या है, इंसानी मसला क्या है, इंसान का मसला है लेजीनेस, इंसान का मसला बहुत बड़ा मसला है उसका नफ्स, इंसान का मसला है कि आराम पसंद, ये उसके मसाइल है। इसकी वजह से वो कुछ नहीं करना चाहता, वो एंजॉय मैक्सिमम करना चाहता है लेकिन एफर्ट मिनिमम करना चाहता है। हराम भी इसी का एक मतलब कि वो उसकी लेजीनेस की एक एग्जांपल है कि एक्चुअली होता क्या है, हलाल कमाई एफर्ट के बाद ज्यादा फील होती है, हराम में नहीं फील होती तो नफ्स उधर जाता है। इसी तरह दूसरे मामलात में हराम करना तो वहां पे भी जिस्म को लज्जत मिलती है तो वहां पे इंसान लग जाता है और उसमें दूसरी तरफ एफर्ट होती है तो इंसान उस एफर्ट से भागता है। तो ये नफ्स परस्ती, आसानी और राहत पसंदी, ये है इंसान का बहुत बड़ा मसला और ये अजल से है, जब से इंसान आया है उसी को यहां पे एड्रेस किया जा रहा है। तो अब यूं समझे कि इवन शैतान जो इंसान को बहकाता है वो भी इंसान का कम दुश्मन है जितना बड़ा दुश्मन ये नफ्स है। नफ्स क्या है, वो इंसान के अंदर डिजायर होती है, ख्वाहिशात होती है, कुछ जायज है ख्वाहिशात, कुछ इंसान की ख्वाहिशात जायज होती है, अल्लाह ताला ने कहा उस जायज ख्वाहिशात पूरी कर लो, उसके लिए रास्ते रखे। खाने पीने में जो सूरत मुबारक का शुरू था क्या था, वो यही कि ये चीजें तुम्हारी जायज, हाँ चंद हराम है, यही शायद सूरत मुबारक का शुरू था। तो अब खुद इंसान सोचे था बैठ के कि कितनी चीजें जायज हैं हलाल हैं लेकिन चंद चीजें अल्लाह ताला ने हराम की, उसकी रीजन क्या थी, वो रूहानी या फिजिकल तौर पर नुकसान देती है या जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, रूह को, अल्लाह ने कहा ये हराम है, बाकी तमाम चीजें हलाल है। और वो तरह तरह के खाने, तरह तरह के मशरूबात सब हलाल है। तो हलाल चीजें भी हैं, हराम चीजें भी हैं। हलाल ख्वाहिश जितनी मर्जी पूरी करो, मना क्या किया, हराम ख्वाहिश की तरफ न जाना। अब इंसान अगर उसके अंदर अल्लाह से ताल्लुक वीक हो तो फिर क्या होता है, नफ्स डोमिनेट करता है। नफ्स डोमिनेट करता तो क्या होता है, हलाल ख्वाहिशात तो एंजॉय करता है लेकिन उसे कहता है हराम की तरफ ले जाओ। और कई बार हलाल में डिफिकल्टीज नजर आए एफिडेंटली तो वहां से घबरा जाता है कि नहीं शॉर्टकट ढूंढू हराम की तरफ। ये है इंसान का मसला। दूसरे लफ्जों में सिंप्लीफाई इसको इक्वेशन को करें तो नफ्स इंसान के आड़े है, बस अल्लाह और बंदे के दरमियान एक चीज है, दूसरी नहीं, वो नफ्स। इसीलिए कितने अल्लाह वालों ने कहा कि जन्नत दो कदम है, क्या एक नफ्स पे राज रखो दूसरा जन्नत पर। अल्लाह और बंदे के दरमियान है ही नफ्स, इसीलिए कुरान पाक में आयत मुबारका में ये कहा, उसका मफहूम यही है کہ جو اپنے نفس کو روک لیتا ہے اس کے لیے جنت ہے. تو نفس کو انسان قابو کرنا ہے. اب دیکھیں جب انسان کوئی چیز اچیو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی پلاننگ ہوتی ہے, اور انیشیلی ہر چیز جو بھی اسکل جو بھی ایجوکیشنل پرسپیکٹو سے کوئی چیز حاصل کرنا ہے لرن کرنا چاہتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ فوکس کرنا پڑتا ہے, گریجولی وہ ریفلیکس بن جاتا ہے. یہی حال نفس کا ہے. نفس شروع میں آڑے آتا ہے, صبح اٹھنا فجر میں مشکل ہے, نہیں اٹھا جاتا. اسی طرح جس کو جو عادت پڑی ہوئی ہے وہ اس کو جج کر لے, کسی کو غصہ آتا ہے, کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, کسی کو گندے الفاظ نکالنے کی عادت ہے, ہر ایک مسئلہ فرق ہے. تو جب اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اپنی ہیبٹ چینج کرنی پڑتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنا پڑتا ہے, تو نفس کہتا ہے کہ نہیں وہ ایزی ہے, کیوں ہیبٹ چینج کروں. کہنے کا مطلب اسے کوئی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اب کوئی ایفرٹ کرے نا, وہی بات اتنا خاگنا قائد ہم تو بیٹھے, ہم نے نہیں لڑنا. اب یہی اگر انسان کے مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر کیسے کوئی چینج آئے گی, کیسے انسان امپروو کرے گا؟ ایک انسان نہیں امپروو کرے گا تو کیسے قوم امپروو کرے گی؟ یہی مسئلہ ہے. اور یہ ہوا ان کے ساتھ. یہ ساری کیوں اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل ذکر کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ قوم بھٹک رہی ہے اور وہ انبیاء موجود, ابھی انبیاء اندر ہیں, انبیاء ہیں, کہنے والے ہیں, پھر بھی وہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں وہ لوگ. تو نفس ایسی بڑی مشکل چیز ہے, ایسا یعنی کہ انسان کا دشمن ہے, شیطان بھی اس سے کام ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کی دو ریزن ہے. ایک تو یہ کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا, وہ تو بڑا عبادت گزار فرشتوں کے ساتھ, اس کے نفس میں وہ کہتا ہے میں کیوں جھکوں, میں کیوں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکوں, مجھے کیوں نہیں یہ خلافت دی جا رہی زمین کی. تو نفس آڑے آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا ہی منکر ہو گیا, یعنی کہ جھکنے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ منکر ہو گیا, اس کو نفس نے شیطان بنایا. اور دوسرا یہ کہ شیطان جب بھی کسی کے وسپر کرتا ہے, شیطان کا کیا کام ہے؟ وسوسہ ڈالنا, انسان کے ذہن میں ایک وسپر کر دینا. وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ ذہن میں خیال ڈال سکتا ہے. اب وہ خیال عمل میں کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ وہ نفس کی وجہ سے. انسان کو جب کہتا ہے نفس بھی کہتا ہے یہ کر لو, اس میں لذت ہے, اس میں یہ ہے, تو انسان وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. نفس اگر انسان کے قابو میں ہو تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے قسمیں کھائی, میں نے بھکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, لیکن اللہ تیرے چند بندوں میں میرا کوئی زور نہیں چلے گا. وہ چند بندے کون ہیں؟ وہی جن کا نفس قابو, انہیں اس پر کرتا ہے, انہیں بھی کرتا ہے, لیکن وہ اس کو جھٹک دیتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. تو نفس کو انسان کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہمیں صرف انڈیکیشن دے دی جاتی ہے, ایک راستہ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ نفس ایک چیز ہے, اس کو قابو کیا جاتا ہے. کھانا پینا آگے پیچھے کر لو, اور تراویح میں کھڑے ہو جاؤ, مشکل ہے, فجر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے, کرو. ایک دکھانے کے لیے کہ یہ بھی ایک زندگی کی ایفرٹ ہوتی ہے. زندگی صرف جائز خواہشات کو انجوائے کرنے کا نام نہیں, جائز خواہشات سے کبھی کبھی روک کے بھی انسان اپنے نفس کو ٹرین کرتا ہے. لیکن وہ ہم نے ایک مہینے تک محدود کر دیا, اس کو ایک ریچول بنا دیا, اس کو ایک بس عبادت کے طور پر رکھ لیا کہ ٹھیک ہے ایک مہینہ کیا جاتا ہے اور بس. اسے کوئی میسج نہیں دیا ہوا یہ کہ باقی 11 مہینے, ایون وہ عادت نفس کی اس مہینے کو بھی خراب کر دی. تو اس لیے ہمیں میسج کیا ہے ان آیات کا کہ نفس کو ایڈریس کرنا ہے اپنے, یہ کوئی دوسرے کے کرنے کا کام نہیں. دوسرا بندہ بس پیغام پہنچاتا ہے, ہر بندہ یہ سوچے میرے اندر کیا خرابی ہے, اسے پتا ہے, نہیں پتا تو کسی سے گائیڈنس لے کہ مجھے بتائیں کیا دین ہے, کیا دین کہتا ہے اور میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں, اس کے مطابق اب اس کو ایڈریس کرے, اس پہ محنت کرے, مشکل ہوگی اس پہ گائیڈنس لے. کیونکہ پورے دین کا جو خلاصہ ہے نا کہ انسان کیسے اس کی اصلاح ہو اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہو, کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی بھی اصلاح ہو میری بھی اصلاح ہو, اس کا خلاصہ قرآن و حدیث کا نچوڑ وہ تین چیزیں ہیں. تین چیز وہ کیا ہے کہ صالحین کی صحبت, کیونکہ انسان جب نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے خرابی ہوتی کیا ہے, ورنہ وہ ساری عمر سمجھتا ہے ایسے ہی ہے. وہ ایک گاؤں میں رہا یا شہر میں رہا, وہ جہاں بھی رہا خاندان میں اس کے جو ماحول تھا اس نے دیکھا, اسے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب نیک لوگ کے پاس جاتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح کیا غلط کیا, پھر ان کی پرسنالٹی دیکھنا, ان کو اٹھنا بیٹھنا دیکھنا, اس سے پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ کہ قرآن و حدیث کا ہے اور وہ بھی ان سے حاصل کرے تاکہ انسان کو پتہ چلے صحیح غلط کی پہچان. تو قرآن و حدیث کے علم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ نفس کو روکے, स्टिल नॉलेज आ गया, मुझे पता है कुरान में ये लिखा है, मुझे पता है कुरान की आयत है, मुझे पता हदीस में ये लिखा है, मुझे पता है सालिहीन ऐसे करते हैं, लेकिन नफ्स मेरा हावी हो जाए मैं फिर उस चीज में मुबतला हूं। तो नफ्स को भी कंट्रोल करना, और ये भी गाइड करते हैं वो सालिहीन के ऐसे कंट्रोल करते हैं क्योंकि उस एफर्ट से गुजरे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो पैदाइशी या जिनको कहें कि बिल्कुल जवानी में कदम रखते ही साले हो, बहुत से लोग एफर्ट करके सालिहीन बनते हैं। इसलिए उन्हें पता होता है क्या खराबियां होती हैं नफ्स की, नफ्स कहां से धोखे देता है, शैतान कैसे विस्पर करता है, उनसे कैसे लड़ा जाता है, उन्होंने कैसे किया होता है, उन्होंने भी सालिहीन से पूछा होता है। तो यही चेंज आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया, सहाबा अपने मसले लेके आते थे कि ये हमारा मसला, ये हमारा मसला, ये गुना का दिल हमारा करता है, हम इसे कैसे काबू करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइड करते थे इसका ये हल है, उसका ये हल है, उसका ये हल है। तो अब अगली जनरेशन को, सही बुखारी शरीफ की ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज में जल्दी आया करो। बाद सहाबा कुछ देर से आने लगे तो उन्होंने कहा कि नमाज में जल्दी आया करो, क्यों कि नमाज के तुम मुझे देखकर अमल करो, तुम्हारे बाद वाले तुम्हें देख के अमल करें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और उस पर उसका मुहद्दिसी ने ही मतलब दिया कि देख के दीन आगे बढ़े, एक एक किताब से गए पढ़ ली नहीं, देख कि ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट एडिशन देखती है ये क्या कह रहे हैं, और वो एक्चुअली कॉपी होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देख के विजुअली भी दीन आगे फैलता, सिर्फ ये कोई वर्बली और अहदीस से नहीं फैलता। तो इसलिए ये उनको भी जवाब है जो हदीस का इनकार करते हैं कि हदीस तो 200 साल बाद कंपाइल हुई, हालांकि ऐसी बात नहीं है। उनको एक ये भी आंसर है कि दीन को ये बात नहीं है कि था ही नहीं और अचानक 200 साल बाद किसी ने लिखना शुरू कर दिया, नहीं, वो तो विजुअली आगे चल रहा था, वर्बली और विजुअली चल रहा था, हाँ रिटन फॉर्म पे उसको सेव करने के लिए एडिशनल स्टेप लिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि विजुअली और वर्बली चल रहा था कि देख रहे थे कि अच्छा ऐसे नमाज पढ़ते हैं और वो बता रहे थे ऐसे, रिटन फॉर्म में तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव करने के लिए उसको कन्वर्ट किया गया। तो इसलिए ये भी जहन में रहना चाहिए कि जब भी कोई हदीस देखी जाती है तो साथ देखा जाता है पीछे उम्मत का अमल क्या रहा है, ये भी साथ मैच किया जाता है कि हदीस ये है पीछे उम्मत का अमल ये है, यानी सहाबा का और ताबीन का ये अमल है तो ये ऐसे मैच कर रहा है और ये ऐसे प्रैक्टिकल फॉर्म में आएगा। तो ये कई क्वेश्चंस को आंसर हो कर रहा है कि सिर्फ हदीस देख के कहे कि नहीं पीछे वालों का हमने नहीं देखना, नहीं, वो वर्बली और विजुअली चल रहा था, सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा, ताबीन ने सहाबा को करते देखा और वो कर रहे थे और वर्बली पहुंचा रहे थे, रिटन फॉर्म में तो उसको ग्रेजुअली लिखा गया है मुख्तलिफ अंदाज में। तो तीन चीजें हैं इस्लाह के लिए, कुरान और हदीस का इल्म, सालहीन की सोहबत और नफ्स को कंट्रोल करना, जो कि साले आमतौर पर गाइड करते हैं। इंसान खुद आमतौर पर अपने नफ्स को काबू नहीं कर सकता, तो एम क्या है कि नफ्स को काबू करके अमल में आ जाए, नफ्स को काबू कर ले, इल्म हो इंसान की अमल कर ले। इसको दूसरे अल्फाज में सिंप्लीफाई इस तरह भी किया जा सकता है कि इल्म और अमल में जो डिफरेंस है ना वो नफ्स है, इल्म और अमल में जो डिफरेंस है वो नफ्स है, कि इल्म है अमल कुछ नहीं, क्यों नहीं नफ्स। अब हर इंसान अपना जायजा ले कौमी तौर पे और इंडिविजुअली तौर पे कि मैं क्यों अमल नहीं करता, खुद अपने आप से तन्हाई में सवाल करें मैं क्यों नहीं अमल करता, मैं ये क्यों गुनाह करता हूं, मैं ये क्यों करता हूं, इबादात में, मामलात में, मुआशरत में, अखलाकियात में मेरे अंदर क्यों है, क्वेश्चन करें और अपने आप का मुहासबा करें, तो उससे फिर आंसर मिलेगा कि कोई ख्वाहिश परस्ती होगी, कोई नफ्स परस्ती होगी, आसानी परस्ती होगी, आसानी को मैंने पसंद किया होगा, तो इसी को अल्लाह ताला जज करे कि कौम ने कहा कि नहीं हमने कुछ नहीं करना और वो 40 साल तक गुमराह रहे, यानी कि भटकते रहे, और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन में वो अंबिया भी, यानी कि हजरत मूसा अलैहि सलाम, हारून अलैहि सलाम, उसी दौरान उनकी वफात हो गई, यानी वो भी शाम में नहीं जा सके, तो अंबिया के होते हुए भी ये हो रहा है। फिर हुआ क्या कि आगे जो सालहीन थे कुछ, उन्हें बाद में नबूवत मिली और उन्होंने कौम को मोटिवेट किया, कुछ प्रैक्टिकली उठे और उन शाम के एंटर हुए तो अल्लाह ने मदद की और शाम फतह हुआ और वापस उन्हें मुल्क मिला। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल लोगों करने से हुआ ना, सिर्फ दावे करने और सिर्फ तकरीरें करने और सिर्फ मतलब कि बेअमल और काहिल लोगों की वजह से कुछ नहीं हुआ। اب یہاں سے ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے، آج جو آئے ذکر کی ہو، یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں بھی اسی چیز نفس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن ڈفرنٹ انداز میں، وہ انڈیویجل طور پہ ہے. پچھلا واقعہ تھا قومی طور پہ، قومی طور پہ جب قوم نہیں کچھ کرنا چاہتی تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو نہیں منزل دیتے، اب یہ ہے انڈیویجل طور پہ. اور یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، وہ ہے حابیل اور قابیل، ان کا نام تھا دو بیٹوں کا حابیل اور قابیل. اب ان کا ایشو یہ تھا، اچھا یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انیشل دور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ پہلے دو ہیں، اب ان کی نسل ہے اور نسل میں یہ آگے ہیں قابیل اور حابیل. اب دنیا کی پاپولیشن کچھ نہیں ہے، کہنے کا مطلب ماحول ابھی نہیں ہے، کہے کہ ماحول کی وجہ سے خرابی، مسئلہ کیا، کوئی یہ نہیں تھا کہ کسی کو کچھ کرتے دیکھا گناہ تو ادھر سے عادت لے لی، نہیں، وہی نفس. ہوا کیا تھا کہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، اب اس وقت یہ تھا کہ ایک وقت میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے جو اولاد میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، پھر دوسری بار ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے. اب رول کیا تھا کہ اور تو کچھ ہے نہیں شادی، مطلب کوئی اور شخص نہیں ہے، اور کوئی پاپولیشن ہے نہیں شادی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں یہ رکھا کہ ایک وقت پیدا ہونے والے بچے دوسرے وقت پیدا ہونے والے بچے کی سے شادی کریں گے، یعنی ایک وقت کا بیٹا دوسرے وقت پیدا ہونے والی بیٹی سے شادی کرے گا. اب ان کے لیے بھی یہی تھا. اب ہوا کیا کہ حکم تھا شریعت کا تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہی نفس نے کیا کہا حابیل قابیل کے کہ نہیں میں اس سے نہیں کروں گا بلکہ میں اپنی بہن سے شادی کروں گا کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے. اب یہ شیطان نے وسپرز کی، نفس نے ابھار دیا کہ نہیں ایسی ہو. اب حضرت آدم علیہ السلام نبی موجود ہیں، وہی بات جس طرح پہلے قوم کے درمیان نبی تھے، ابھی ان جو چند اشخاص ہیں ان کے درمیان بھی نبی موجود ہیں، ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، وہ سمجھا رہے ہیں، لیکن نفس ایسی بڑی چیز ہے کہ انبیاء کی بات بھی نہیں سنتا. تو کیا ہوا کہ سولوشن کیا نکلا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ دونوں اپنی قربانیاں پیش کریں، یعنی قابیل بھی اور حابیل بھی، حق واضح ہو جائے گا. تو اس وقت کیا تھا، قربانی کے قبول ہونے کا پتہ ایسے چلتا تھا کہ آسمان سے کوئی آگ آتی تھی وہ جل جاتی تھی، اور جل گئی تو بس قبول ہو گئی، یہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لی. تو انہوں نے کہا کہ باپ کے کہنے پہ انہوں نے بھی قربانی پیش کی، تو غالباً حابیل نے کوئی جانور ذبح کیا اور قابیل نے کچھ گندم غلہ وغیرہ پیش رکھ دیا جس کو میں صدقہ کرتا ہوں. اب آگ آئی اور حابیل کی جو قربانی تھی اس کو جلا گیا، تو ثابت ہو گیا کہ وہ حق پہ ہے اس اور یہ قابیل حق پہ نہیں ہے. اب اتنے ایویڈنس دیکھ لیے، باپ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایویڈنس بھی دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، آنکھوں دیکھ کر یقین کہ نفس آ گئی نہیں، یہ بھی نہیں مان. اب تھرڈ آپشن کیا ہے، اگلی آپشن یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو، اتنا غصہ، یعنی کہ نفس ایسے حاوی ہو جاتا ہے. یہ ایک میسج ہے کہ نفس کو بندہ چھوٹا نہ سمجھے کہ میں نفس کو چھوڑ دوں. کہنے کا مطلب میں روز اپنی چیک لسٹ میں، کاموں کی چیک لسٹ میں اس کو کہاں رکھتا ہوں کہ نفس کو قابو کرنا ہے ہی نہیں، ٹریننگ ہی نہیں. بچپن میں سے کسی شاید ہی کسی بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نفس بھی کوئی چیز ہے اس کو قابو کیا جاتا ہے، یگسٹرس کو کوئی شاید ہی بتاتا ہو کہ نفس بھی کوئی چیز ہے اسے قابو کیا جاتا ہے، بڑوں کو شاید ہی بتاتا ہوں کہ نفس بھی کوئی چیز ہے اسے قابو کیا جاتا ہے. ہر خواہش، ہر دل میں آنے والی بات کو زبان پہ نہیں لایا جاتا، ہر خواہش پہ عمل نہیں کیا جاتا، ہر جذبے کو اس کا اظہار نہیں کیا جاتا. کچھ جذبات اور کچھ خواہشات، کچھ خیالات دبانے کے ہوتے ہیں، لیکن ٹریننگ ایک ایفرٹ ہے. تو اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ایسے تباہ و برباد کر دیتی ہے. اب ہوا کیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، حالانکہ بے قصور ہے، اس کا کیا قصور، کہیں بھی کوئی قصور نہیں. تو یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا. تو اے موسیٰ علیہ السلام، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ. جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں. تو یہ اللہ تعالی نے امپورٹنٹ میسجز دے دیے. واقعی جو ڈیٹیل ذکر کی وہ صحابہ نے ذکر کی کہ یہ اس کے پورے واقعے کی ڈیٹیل ہے. اللہ تعالیٰ نے امپورٹنٹ میسجز، اس میں نام بھی ذکر نہیں بیٹوں کے کیا نام ہیں، اور یہ ڈیٹیل بھی زیادہ ذکر نہیں، امپورٹنٹ میسجز ہیں. تو وہ امپورٹنٹ میسجز میں سے ایک یہ ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک ہی قبول ہو. اب اس نے قابیل نے کہا حابیل کو میں تو تم قتل کروں گا. تو اب حابیل نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, وہ اصول ذکر ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتا ہے جو متقی, جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول کرتا ہے. اب یہ میسیجز جو ہوتے ہیں نا یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک سٹوری بک تو ہے نہیں کہ سٹوریز ذکر ہیں, سٹوریز ذکر کرنے کا مقصد مورل لیسنز ہے اور مورل لیسنز میں ذکر ہوتے ہیں. تو ایک مورل لیسن اس کا یہی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے. اب یہ ایک بہت یعنی بڑا میسج ہے, کی میسج کہ انسان زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے, جو کچھ صرف یہ نہیں کہ عید کی قربانی, جو کچھ کر رہے یا اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دیکھیے کسی کام کو کرنا یہ کافی نہیں ہے, کام کی ایکسپٹنس بھی ضروری ہے. کوئی شخص دو اشخاص ہوں وہ گفٹ دیں کسی کو, بڑے کو بادشاہ کو دیں, کسی وزیر کو دیں, کسی کو دیں, ایک کا کہے وزیر یا بادشاہ کے چلو میں اس کو رکھ لیتا ہوں اور اس کو تھینک یو کہہ دے, جزاک اللہ کہہ دے, اور دوسرے کہو نہیں مجھے ضرورت نہیں میرے پاس تو بہت چیزیں, اب اسے دکھ ہوگا میری چیز تو انہوں نے ریجیکٹ کر بھیجی, دونوں نے تھی لیکن ایک کی ریجیکٹ ہوگی ایک ایکسپٹ ہوگی. کتنے لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی کی ایکسپٹنس آ جاتی کسی کی ریجیکشن آ جاتی. تو ایکسپٹنس کسی چیز کی ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے, اپلائی کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, پیش کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. تو ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, لیکن اس کی ایکسپٹنس ہونا یہ ایک اور چیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصول ذکر کر دیا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں, نہ مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے, میں بے نیاز ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں بادشاہ ہوں کا بادشاہ ہوں اور مجھے پرواہ بھی کسی کی نہیں کون کیا ہے. ہاں میں پھر بھی اس کی ایکسپٹ کرتا ہوں چیز کو یا عمل کو کہ جو متقی ہوتی ہے. تقویٰ کیا ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے ہمیں بینگ مسلم ہی پتا ہو جائے تقویٰ کیا ہے, کہ میری ساری زندگی کی ایفرٹ تقویٰ میں بیس کر رہی ہے, کہ تقویٰ ہوگا تو وہ قبول ہو جائے گی, تقویٰ نہیں ہوگی ریجیکٹ ہو جائے گی. تو مجھے پتا تو ہو تقویٰ ہوتا کیا ہے, مجھے پتا تو ہو تقویٰ حاصل کیسے کرتے ہیں. لیکن ایک پتا ہونا پھر حاصل کرنا, یہ دونوں چیزیں مجھے پتا ہونی چاہیے. تو تقویٰ ایکچولی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لنگ محبت تعلق, اس کو تقویٰ کہتے ہیں, جو جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتا ہو میرا محبوب یہ چاہتا ہے اور جب وہ کہے یہ کرو تو وہ کہے میں نہیں کرتا, ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل. محبت کی حقیقی محبت اور محبوب کا یہ کر دو, کوئی ہوگا ایسا محبت کرنے والا کہ میں نہیں کرتا, ہاں مجھے محبت بہت ہے لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا, تو وہ جھوٹا تھا, وہ کہیں گے تم جھوٹ بولتے. یہ تو دنیا کے محبت کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر یہ جھوٹی محبت, صرف چہرے پہ اسمائل رکھ لینا, کوئی شوہر بیوی سے کہے کہ ہاں مجھے بڑی محبت ہے, اس کو پھول دے, اس کی اسمائل دے, لیکن اس کے لیے اس کی بات نہ مانے, اس کی خیال نہ کرے, اس کی پسند کا خیال نہ کرے, تو وہ کہے کہ جھوٹی محبت ہے. اسی نوائز سے تو محبت کا اظہار اس کی ماننے سے ہوتا ہے, اس کا خیال کرنے سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اس سے میں جانوں گا, اس سے جانچوں گا کہ کون اس سے محبت کرنے والا. اتنا کلیئرٹی سے قرآن میں ذکر ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے ان کی اتباع کرو, میرے محبوب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو کہ ہاں تم دعوے میں سچے. تو اگر میں نہیں کر رہا اور وہی میرا ایٹیٹیوڈ ہے جو یہاں ذکر ہے کہ نفس پرستی آسانی کے نہیں, لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا, تو اٹ مینس کہ محبت سچی نہیں ہے, جج ہو رہا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیا کہ قبول اس سے ہوتا ہے متقی ہوتا ہے. عمل سارے کر رہے ہیں, ہر بندہ ایک زندگی گزار رہا ہے, اپنی طرف سے پرفیکٹ گزارنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی طرف سے بہترین گزارنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ جج کرے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں, دو چیزیں, اور تیسرے پھر بھی فکر مند رہے کہ میرے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں. اور وہ انسان کیسے جج کرے, وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے, اپنے اندر جھانک سکتا ہے, اس کی جو سائنز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی قرآن میں کہ یہ متقی لوگوں کی نشانیاں, یہ نشانیاں, وہ راتوں کو اٹھتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, وہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں, اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سچ بولتے ہیں, معاملات میں عدل کرتے ہیں, تو یہ تقویٰ کی نشانیاں ہیں. تو میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, یہ دیکھتا رہے اور پھر بھی اللہ سے کہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے, اللہ اس کو قبول کر لے. اور یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی. اس لیے جو صالحین ہوتے ہیں وہ ہر وقت ان کا رونا دھونا چلتا رہتا ہے, کیونکہ کئی بار کوشچن ہوتا ہے کہ صالحین اتنا روتے کیوں ہیں, پرفیکٹ لائف گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, سنتوں پہ عمل اور جو قرآن کہتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں سننے کو تیار ہو جاتے ہیں, پورا خاندان ان کے خلاف ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کر دیا, تم نے یہ کر دیا, تم نے یہ رسم نہیں کی, تم نے پردہ کر کے پوری فیملی کو ڈیوائڈ کر دیا, عورتیں علیحدہ بیٹھ گئی, مرد علیحدہ بیٹھ گئی, وہ ہر چیز سننے کے تیار ہوتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے لیے تو محبت میں, اور دوسرا کہ پھر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں, روتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو عام بندے کے ذہن میں کوشچن کئی بار رائز ہوتا ہے, یہ کیوں اتنا روتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے جو اللہ نے کہہ دیا کالا ان نمبر یہ تقبل اللہ کہ میں تقوی والوں کو قبول کروں. اب یہ کوئی جان نہیں سکتا میں کس فہرست میں ہوں, اللہ کیا ہوں, میں مومنین میں ہوں بھی کہ نہیں, مستقین میں ہوں بھی کہ نہیں. تو اس لیے وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کر تو رہے ہیں آپ ہی کی توفیق سے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم متقین ہیں کہ نہیں, آپ تو تقوی والوں سے قبول کرتے ہیں. اسی لیے صالحین کے قول دیکھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول ملتے ہیں اور صحابہ کے اور صالحین کے قول ملتے ہیں کہ ہمیں ایک عبادت پہ پتہ چل جانا یہ قبول ہو گئی, یہ ہماری تسلی کے لیے کافی ہے. کیوں؟ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہوں. ایک قبول ہو گئی مطلب کہ ہم تقوی والوں میں شامل اللہ نے کر لیا. تو ہمیں اس پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے. لیکن اہم چیز, انسان دین کے کام کرتا ہے, درس قرآن ہے اور دین کے کام, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, کوئی ہسپتال بنا دینا, ملٹیپل طریقوں سے نیک کام کرتا ہے. تو اس چیز کو نہ بھولیں کہ یہ ایک چیز ہے, ابھی قبولیت علیحدہ چیز ہے. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ قبول کر لے. قبول کس ہوتا ہے؟ متقین. اور متقین میں کی صفات میں سے ایک اہم صرف مخلص ہونا ہے, اللہ کے لیے کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کر دیں, لوگ میری تعریف کر دیں, لوگ مجھے کہیں گے کتنا خرچ کرتا ہے, لوگ کہیں گے کتنا نیک ہے. اگر اس لیے ہے تو وہ متقین کی فہرست سے نکل گیا. تو سیکھے تقویٰ کیا ہے, متقین کی صفات کیا ہے, یہ ساری باتیں قرآن میں کیا کی گئی ہیں. یہ زندگی کے معاملے ہو رہے ہیں, سودے ہو رہے ہیں, میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جو نہیں دیکھی جائے گی, کیا مطلب انسان خود سوچے کیا مطلب اس کا کہ دیکھی جائے گی. اب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں صالحین کی صحبت میں اور یہ قرآن و حدیث کے دروس میں, قرآن و حدیث. اب میں اس سے ڈسکنیکٹڈ ہوں تو اب مجھے کوئی اور ٹریننگ تو پروگرام تو یہاں ہے نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کہیں اور سے باتیں پتا چل جائے. تو اس لیے اس چیز کی اہمیت کو جانا. تو پہلا میسج آج کا یہ کہ نفس وہ کیسا دشمن ہے کہ کوئی ماحول خراب نہیں, لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ابھارا نفس نے, اپنی خواہش پرستی نے کہ نہیں میری خواہش ہے کہ یہ کروں, اس کے لیے قتل کرنے کا آمادہ ہو گیا. اور دوسری ایک اہم میسج یہاں مل گیا کہ تقوی انسان اپنے اندر دیکھے کہ قبولیت اسی پہ منحصر ہے, قبولیت اسی پہ منحصر ہے. لائن بس ستا علیہ جدہ کا لتقتلانی لتقتلانی ما انا بباستی علیہ علیہ کا لعقتلک انی اخاف اللہ رب العالم. اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اب اگلا میسج یہ کہ حابیل کو اللہ نے تقویٰ والا قرار دیا قرآن, کہ اس کی قربانی قبول ہوئی اور کہا کہ متقین سے قبول ہوتی. اب دیکھیں ان کے اندر کیا صفات. تو بھائی نے کہا میں قتل کروں, انہوں نے آگے سے کیا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے میں نہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا. تو یہ صفت پتہ چلتی متقی انسان اصل میں ہے کیا, کہ جب کوئی دوسرا شخص حملہ کرے انسان پر تو وہ ڈیفینس کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے ڈیفینس کر. اس میں ایک یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس کو ہی قتل کر سکتا ہے. اگر اسے یقین ہے مجھے قتل کر دے گا تو اس سے پہلے وہ اس کو قتل کر سکتا ہے, شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن یہ تقویٰ کے خلاف ہے, یعنی کہ تقویٰ یا بہتر یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے, کافر کی بات نہیں ہو رہی, اگر وہ مسلمان ہے تو علماء نے بات لکھی ہے, تو بہتر عمل یہ ہے, سپیئر عمل یہ ہے کہ کل سے قتل نہ کیا جائے کیونکہ وہ مسلمان اور خود قتل ہونا قبول کر. یہی یہاں پہ لکھا. انہوں نے کہا کہ میں ڈیفینس کروں گا لیکن میں قتل نہیں تمہیں کروں گا, بے شک تم مجھے قتل کر. اور یہاں تو علماء نے لکھا کہ اگر ایسا شخص فوت ہو جائے یعنی کہ قتل دوسرا شخص کر دے اور وہ ڈیفنس میں اس کو قتل نہیں کر رہا تو یہ شہید ہوتا ہے. اور اس کی کہا کہ بہت بڑی ایگزامپل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قوم نے اور چند لوگوں نے شرارت کی اور قتل کرنے پہ تلائے تو انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ انہیں ان کو کچھ نہ کہو مطلب کہنے کا انہیں قتل نہ کرو تو اور خود شہید ہو تو انہوں نے بھی اسی پہ عمل کیا اسی تقویٰ پہ عمل کیا. تو تقویٰ میں یہ ہوتا ہے محتاط کہنے کا مطلب میسج کیا ملا کہ محتاط زندگی ہوتی انسان کئی بار جائز چیزوں سے بھی بچ رہا ہوتا ہے کہ جو کہ ایک ہوتا ہے نا کہ تقویٰ کا اعلی معیار ایک ہوتا ہے فتویٰ. دیکھیں دو ٹرمینالوجی نے ایک تقویٰ اور ایک فتویٰ. تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کرو یا یہ کرو. فتویٰ ہوتا ہے کہ کر لیا تو جائز ہے یا نہ مطلب کہ وہ جائز کی کیٹیگری ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے بہتر کی. تو وہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں کہ آبویسلی وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ جنت میں سپیئر درجہ چاہتے ہیں کہ سپیئر درجے کا کیا مطلب ہے اللہ کا قرب. تو ان کی اپروچ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا وہ کروں گا. وقتی طور پہ تھوڑی مشکل آئی جائے گی نا کوئی بات نہیں. تو یہ اپروچ اب یہ اپروچ ہی ڈفرینٹ ہے. ایک یہ ہے کہ ہر چیز میں کہ چلو جائز ہے کر لیتے ہیں چلو جائز ہے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی رینج کے اندر ہے لیکن اس رینج کی اس بارڈر پہ چلنے کا نقصان صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کئی بار کراس بھی کر جاتا ہے کیونکہ وہ اسی عادت کے اندر وہ کئی بار حرام چیز بھی کر جائے گا کیونکہ نفس کو عادت ہے کہ ایزی اپروچ ایزی چیز کو چوز کرنا. یہاں یہ بھی آنسر کر دوں کہ کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایزی چیز کو چوز کرتے تھے. کہنے کا مطلب یہ کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ملٹیپل آپشنز ہوتی تھی ایزیسٹ آپشن کو لیتے تھے تو یہ صحیح بات ہے لیکن وہ اس یعنی کیٹیگری میں نہیں تھی کہ ایک تقویٰ اور فتویٰ یہ نہیں ہوتی تھی ساری ایکول ہوتی تھی. ہاں ایک ایزی ہے ایک ذرا مشکل ہے تو وہ ایزی کو لیتے تھے. یہ پہلی بات سمجھنے کی وہ تقویٰ اور فتویٰ کی بات نہیں ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ایکول لیول کی آپشنز میں ایزیسٹ آپشن کو لیتے تھے نمبر ون. نمبر ٹو وہ جائز یعنی وہ سب چیزیں شریعت کے اندر ہوتی تھی. کہنے کا مطلب یہ کہ اب ایک مزاج یہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھ کے خود اس کی ڈیفائن کرنا کہ یہ شریعت ہے یہ دین ہے اور پھر کہنا کہ اس پہ اس لیے عمل کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایزی چیز کو کرتے تھے تو میں بھی ایزی لے رہا ہوں. کہنے مطلب یہ کہ کسی چیز کو بھی نہیں سمجھ. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں وہ دین کی ڈیفینیشن نہیں پتا نہیں دین ڈیفائنڈ ہے آلریڈی اس کے اندر دیکھنی آپشنز کیا ہیں. کئی بار کئی آپشنز ہوتی ہیں تو اس میں سے اگر سب تقویٰ کے حساب سے ایکول ہیں یا ایک ہی لیول کی ہیں تو ایزیسٹ آپشن آپٹ کرنا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تب میں کہہ سکتا ہوں اس چیز کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایزیسٹ کو کرتے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. لیکن اس کو مس کوٹ اس طرح کر لینا کہ نہیں دین ہی بدل لو کچھ حکم بدل لو کہ میں ایزیسٹ کو لے رہا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تو یہ غلط نظریہ ہے. تو تقویٰ پہ چلنا یعنی کہ جو سب سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کو آپٹ کرنا. بہت ساری اس کی ایگزامپل دی جا سکتی ہیں جیسے آرام دہ سفر ہو تو دونوں آپشن موجود ہیں ایک روزہ رکھ لو ایک ہے روزہ چھوڑ. یعنی ایون ایروپلین کا سفر ہے آرام دہ سفر ہے سردی کا موسم ہے شریعت اجازت دیتی ہے ایک شخص کو روزہ چھوڑ دو اگر وہ چھوڑنا چاہے. تو اگر کوئی اس کو آپٹ کر رہا ہے وہ غلط نہیں کر رہا یعنی کہ شریعت کے باہر نہیں ہے لیکن روزہ رکھ لینا بہتر ہے. قرآن نے کہا روزہ رکھ لو اتنا زیادہ بہتر ہے. تو روزہ رکھ لینا یہ تقویٰ ہے روزہ چھوڑ دینا یہ فتویٰ ہے. دونوں جو دونوں پہ کسی بھی عمل کر رہے دونوں ٹھیک ہے شریعت کے اندر لیکن ایک شخص اگر رکھے گا تو اس کو یعنی کہ تقویٰ پہ ہونے والا کہا جائے گا. لیکن یہ ذہن میں رہے وہ اس سے کسی جانی مشکل میں نہ پڑ جائے. ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھے اور پھر دوسروں میں غصہ کرنا شروع کر دے ایک دوسروں کو پریشان کرنا شروع کر دے تو یہ نہ ہو. اسی لیے پورا دین سمجھنا چاہیے. اسی لیے خود کئی بار مشکل ہوتی ہے میں کیسے ساری باریکیوں قرآن و حدیث پر ڈھونڈوں تو کسی کو گائیڈ کر رکھ لیا جاتا ہے کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں اس وقت میرے لیے کیا ہے. تو وہ اس کے مزاج کے مطابق اس کو گائیڈ کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو کئی بار میڈیسن وہ کھا سکتا ہے وہ ہوتی اینٹی ہائپرٹینسی بھی ہے لیکن کئی بار اس کے مزاج اس کی اور جو کو موربیڈیٹیز چل رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ صحیح نہیں ہوتی. اسی طرح کئی غصہ تیز ہوتا ہے اس کو یہ کوئی شیخ یا کوئی عالم کہہ سکتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں یا اپنی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جو آپ روزہ رکھ کے سفر کے اندر دوسروں کے لیے مشکلات کریٹ کر دیں گے اس سے بہتر ہے آپ روزہ نہ رکھیں. تو پہلا ایک اور میسج یہاں پہ یہ مل گیا ان حابیل علیہ السلام کی اس عادت میں کہ انہوں نے تقویٰ خوف کیا, اور دوسرا انہوں نے انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے خشیت خوف, کہ ہم کے اوپر خوف غالب رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہ ہو. یہ وہی خوف ہے جو محبوب کو محب سے ہوتا ہے, محب کو محبوب سے ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ وہ محبوب ناراض ہو جائے, اس کے اوپر کوئی مشکل یعنی اس کے مزاج پہ گراں گزر جائے بات, یہ ہوتا ہے وہ خوف. یہ کوئی ایسا خوف نہیں ہے کہ انسان کوئی جس سے خوفناک جانور کو دیکھ کے ڈرتا ہے, یہ وہ خوف نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ دو محبوب کو ایک دوسرے سے ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ ایسا عمل نہ کر لوں جو اس کے مزاج کے خلاف ہو. تو یہ ان پہ خوف غالب رہتا ہے, وہ اس لیے محتاط زندگیاں گزارتے ہیں, بہت محتاط, پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں, بولتے ہوئے سوچتے ہیں. اس لیے صلحاء علماء کی آپ دیکھیں وہ خاموش طبیعت, خاموشی کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اسی وجہ سے, کیونکہ سوچتے ہیں بولنے سے پہلے. جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے وہ زیادہ نہیں بول سکتا, وہ ہر چیز کو تو فلٹر کر دیں, ہر لفظ کو تو فلٹر کر دیں, ہر سوچ کو تو فلٹر کر دیں, وہ کیسے زیادہ بول سکتے. تو اس لیے ان کی یہ مزاج ہوتا ہے خاموش دباؤ, ہر روز کے وقت بولتے ہیں. انی اريد ان تبو اب اسمی و اسمی کا اسمی و اسمی کا فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کا تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو, اور یہی ظالموں کی سزا ہے. تو یہ ان کی اگلی بات تھی کہ اپنے بھائی کو سمجھایا, انہوں نے ہر طرح سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے, لیکن پھر الٹیمیٹلی جب نہیں مانے تو پھر انہوں نے یہ بھی انہیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ ہوگا کیا انجام کا تو اپنے اور میرے دونوں گناہوں میں پکڑے جاؤ گا, کہ تمہارا گناہ تو ہوگا یہ قتل کا گناہ, اتنا بڑا قتل کا گناہ, اور پھر تمہاری وجہ سے آگے جو قتل شروع ہو جائے گا اس کا گناہ, وہ سارا تمہارے اوپر ہے, اور میرے بھی گناہ, کیونکہ یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ مظلوم وہ مظلوم تھے. تو مظلوم اور ظالم میں جب اللہ تعالیٰ حساب کریں گے تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیں گے, یعنی کہ پہلے اکول کریں گے اس کی نیکیاں, ظالم کی نیکیاں مظلوم کو ملیں گی, وہ بھی اکول نہیں کر سکے گئے تو پھر مظلوم کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے. تو یہی بات انہوں نے اپنے بھائی کو سمجھائی. فتوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین, آخرکار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا, چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نام مرادوں میں شامل ہو گیا. تو یہ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پہ آمادہ کر لیا. تو یہی اسٹیجز ہوتی ہیں ہر شخص کے اندر کہ انیشیلی خیال آتا ہے, شیطان ڈالتا ہے, نفس اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے, انسان انیشیل اسٹیجز میں اپنے سے لڑتا ہے کہ نہیں کرنا گناہ ہے, نہیں کرنا گناہ ہے, لیکن نفس آہستہ آہستہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے, انسان آخر گناہ کر لیتا ہے. یہی اللہ نے کہا کہ شروع وہ بھی انہی سٹیجز سے گزرا, آخر کار نفس اس پہ حاوی آ گیا, اس نے قتل کر ڈالا, اور اللہ نے کہا وہ فاسقین میں سے ہو گیا, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. تو نقصان دنیا کی بھی اور آخرت کے بھی دونوں قسم کے, کیونکہ ظلم کیا اور ظلم کا بدلہ آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظالم کو پکڑتے ہیں, تو یہ اس لیے وہ بھی نقصان دنیا کا اور آخرت میں بھی حساب جو اس نے دینا ہے وہ نقصان. وبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری صوت اخی قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری صوت اخی فاصبح من النادمین. پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے, یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس, کیا میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا, اس طرح بعد میں بڑا شرمندہ ہوا. تو قابیل نے جب قتل کیا تو اب یہ پہلا انسیڈنس تھا زمین کے اوپر, یہ پتہ نہیں تھا کہ مردے کو اب کیا کرنا ہے, تو اب اسے سمجھ نہ آئی کہ کس لاش کا کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوا بھیجا اور کوے نے کیا کیا کہ دوسرا جو کوا تھا اس کو جب مر گیا تو اس کو زمین کھودی, اس کو اس کے اندر ڈال دیا, اس کو مٹی ڈال دی. تو ایک تو اشارہ مل گیا قابیل کو کہ اس طرح اپنے بھائی کو دفنا دو, تو اور دوسرا اشارہ کہ دیکھو ایک جانور وہ بھی اپنے دوسرے کا خیر خواہ ہے اور تم نے اپنے نیک صالح بھائی کو قتل کر دیا کہ تم اس سے بھی گر گئے. تو یہی ہے نفس جب انسان پہ حاوی ہو انسان جانور سے بدتر ہو جاتا. یہ حقیقی چیز ہے. قرآن نے کتنی جگہ کہا کہ جن پہ نفس حاوی ہے وہ جانور سے بدتر, جانور بھی نہیں اس سے بھی بدتر, کیونکہ جانور مالک کی نافرمانی نہیں کرتا, انسان تو نفس اللہ کی نافرمانی کراتا. جانور تو اپنے نفس کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہاں تک ہوتا ہے, لیکن اللہ کے اس پہ نہ حکم ہے نہ وہ نافرمانی کرتا, اللہ تعالیٰ نے اسے جو کام کہے ہوئے ہیں وہ کرتا ہے. گھوڑا دشمن کی صفوں پر چیز کو چیر دیتا ہے. سوچے انسان در ٹھہر کے اور کبھی پریکٹیکلی کبھی کوئی منظر اس کے سامنے ہو کہیں سے مل جائے تو دیکھے کہ کیسے دشمن ہو آگے تلواریں لے کے. ایک گھوڑے کو پتا ہے کہ میں آگے گھسوں گا مجھے زخم لگیں گے, اس کا نفس نہیں اسے کہتا ہوگا کہ کیوں اپنی جان کو نقصان دے, لیکن وہ گھستا ہے کیونکہ وہ مالک کی وفاداری ہوتی ہے, وہ نہیں پیچھا ہٹتا. جانور کتا یا ایسے کوئی دوسرے جانور وہ بھی ایسے وفادار ہوتے ہیں کہ آگے مالک کے لیے کود پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ گھوڑے کو دیکھو قسمیں کھائیں یہ گھوڑے کی کہ وہ جانوروں کو چیر دیتا ہے, ایسا وفادار ہے مالک کا. تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم ذرا دوسرے کی بات سننے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے کہ وہ مجھے یہ کہہ دے گا وہ مجھے وہ کہہ دے, یہ تمہاری میری وفاداری ہے, صبح سے شام تک میں کھلاتا ہوں پالتا ہوں اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے. اس لیے کمپیریزن کیا گیا ہے کتے اور انسان, شعرا نے صوفیہ شعرا نے کیا کہ کتے کو کبھی انسان سوچے اسے ہڈی ملتی ہے, ایسے تھوڑا سا کچھ کھانے کو ملتا ہے وہ وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے مالک کے در, مالک اسے مارتا ہے وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا, وہ جا کے پتھروں کے پس ہوتا ہے اور کمپیریزن میں انسان دیکھے صبح سے شام تک کیا کھا رہا, یعنی کیا کیا چیزیں اس کے گھر میں فریج میں بھری بڑی ہیں, کیا کیا وہ صبح سے شام تک کھاتا ہے اسے کچھ اندازہ ہی نہیں, سوچتا ہی نہیں میں کیا کیا کھا رہا, پھر وہ کتنے نرم بستروں میں ٹھنڈے کمروں کے اندر سوتا ہے اور پھر کتنے نرم بستروں پہ سوتا ہے, لیکن اور اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز دیتے جا رہے ہیں لیکن وہ اللہ کی ماننے کو تیار ہے. یہ کمپیریزن, یہ زندگی اور یہ عقل اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہ سوچے. ذکر قرآن نے کیا کہ 40 سال جب انسان کی عمر ہو جائے تو سوچے کہ یہ اتنی عمر نہیں کہ اسے عقل آئے, اس کو زندگی کے سٹیجز سے گزار دیا, اس کو معلومات دے دی, تو کیا یہ اتنی نہیں کہ اسے عقل آ جائے کہ اب میں نے کہاں کرنا اور کیا کرنا. اور پھر فاصبح من النادمین, اسے شرمندگی ہوئی کہ یہ کیا مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ جانور مجھ سے آگے نکل رہا. لیکن اس شرمندگی میں یہ وہ شرمندگی تھی جو انسانی طور پہ کسی کو ہوتی ہے, اس شرمندگی میں یہ نہیں تھا کہ میں اپنی اصلاح کر لوں میں معافی مانگ لوں اللہ سے, کیونکہ نفس حاوی تو شرمندگی انسانی طور پہ اسے ہوئی کہ یہ کیا جانور کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن اس شرمندگی میں یہ نہیں تھا کہ میں اپنی اصلاح کر لوں اللہ سے معافی مانگ لوں, تو اس لیے وہ توبہ نہیں ہوئی. توبہ اور شرمندگی میں ہی فرق ہے, شرمندگی توبہ کا حصہ ہے اور لیکن اس میں ایک ایڈیشنل سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی, اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے ہیں مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آخر میں میسج دیا, وہ ملٹی فولڈ میسج ہے. میسج یہ ہے کہ یہ اگزامپل ذکر کر کے، یہ واقعہ ذکر کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب یہ سوچو کہ ایک قتل کسی انسان کا، ایکچولی تمام انسانوں کا قتل، یہ تورات میں بھی تھا، یہ ہماری کتاب میں بھی، قرآن، وہ کیا ہے کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، وہ کس طرح کی، ایسا شخص جو کسی ایک کو قتل کر سکتا ہے وہ کسی دوسرے کو بھی کر سکتا ہے، تو تمام انسانی جانیں غیر محفوظ ہوگی، اور اس کے قتل نے دوسروں کو ابھار دیا کہ تم بھی اپنے نفس کی خواہش کے لیے دوسرے کو قتل کر دو، مال تھوڑا سا لینا ہو اس کو قتل کر دو، کوئی اور خواہش ہو اسے قتل کر دو، تو یہ انسانی جان کو ہلکا کر دیا، تو یہ جو انسان کی اپروچ ہوتی ہے نا کہ گناہ کرنے کی، یہ خطرناک، تو اس کو اللہ نے کہا یہ ایک کو قتل کرنا ایسے ہی سب کو قتل کر رہا ہے، اور ایک کو بچانا ایسے ہی سب کو بچا رہا ہے، کیونکہ ایک جان بچا لی تو یہ معاشرے میں بیٹھ گئی بات کہ اب انسانوں کی جان کی ایک اہمیت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ سب انسانوں کی جیسے اس نے جان بچا لی، اتنا انسانی جان کی اہمیت ہے، انسانی جان کی دین اسلام کے اندر، اللہ کی نظر کے اندر یہ اہمیت ہے، اب یہ دین اس کا ماننے والا یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو قتل کرے، سوچے بھی کہ کسی کو میں مار دوں، اب یہ اس لیے بھی میسج اہم ہے آج کل کے دور میں کہ اسلام سے دین سے ریلیٹ کر دیا جا رہا ہے کہ قتل عام اور دھماکے اور یہ سارا دین اسلام نعوذ باللہ اس کو پروموٹ کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ میسج جو دنیا کو بتانے والا ہے کہ ہمارا دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی جان مسلمان کی بھی نہیں، انسان کی جان کی اہمیت ہے، بے شک وہ ایتھیسٹ ہو، کرسچن ہو، نان مسلم ہو، وہ ہندو ہو، اس کی جان کی بھی یہ اہمیت ہے کہ اس کو قتل کرنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ تمام کو قتل کر دیا، اور اس کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کو بچا دیا، ایک روڈ پہ پڑا ہوا شخص ہے مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے، میں اس کی جان بچا لیتا ہوں، میں اس کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر دیتا ہوں، میں نے ایسے ہی کیا جائے تمام انسانوں کی جان بچا لی، اللہ کے ہاں وہی اجر ملتا ہے، اس سے نہیں فرق پڑتا اس کا دین کیا، یہ ہے دین اسلام کا، اور اس سے میڈیکل فیلڈ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کتنی اہم فیلڈ ہے اگر نیت ٹھیک ہے، اس لیے نیت کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان نیت یہ کرے کہ میں دین اسلام کی اس حکم کی وجہ سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، مال تو جو جس کی خدمت میں مل جائے گا، تو یہاں پہ رول آؤٹ کیا ہوگا کہ راستے میں کوئی پڑا ہوا ہے، اب اس نے مال سے میرا کوئی لالچ نہیں، میں اللہ کے لیے اس کی جان بچا لیتا ہوں، اللہ کے لیے اسے میڈیکل کیئر پرووائڈ کر دیتا ہوں، تو یہ اخلاق کی نشانی ہے، اسی طرح انسان اگر کانفرنس میں جاتا ہے، جانا چاہیے، دین اسلام کو پروموٹ کرتا ہے کہ سائنٹیفک ایجوکیشن بھی حاصل کرو، تو اس میں بھی یہی نیت کرے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تاکہ وہاں یہ سیکھوں کہ کیسے انسان کی جان بچائی جاتی ہے، کیسے ہیلتھ کیئر امپروو کی جاتی ہے، تو ان نیتوں کے ساتھ زندگی گزارے تو ہر چیز کا دین ہے، دین اسلام صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں، روزے رکھنے کا نام نہیں، ریچولس کا نام نہیں، بلکہ ہر چیز دین ہے، نیت کا فرق ہے، تو اتنا اسٹرانگ میسج اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب یہاں پہ دو ایکسکلوژن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا فساد فی الحال ہو، ان پہ اللہ نے الاؤ کیا کہ ان کو آپ مار سکتے ہیں، تو کیا اس کا میسج ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا بغیر اس کے اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا فساد پہنچایا ہو، تو اس نے ایسے ہی کیا جیسے تمام کو قتل کر دیا، اب دو کو ایکسکلوڈ کرنا، تو کئی لوگ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو کیوں ایکسکلوڈ کیا، ان کی جانوں کی کیوں اہمیت نہیں ہے جنہوں نے کسی کو قتل کیا یا فساد مچایا زمین کے اوپر، اس لیے کیونکہ وہی بات ایک کا قتل کرنا سب کو قتل کرنے کے برابر ہے، تو اگر بدلے میں اس کو قتل نہ کیا جائے جس نے کسی کو قتل کر دیا، تو پھر معاشرے میں قتل کا رواج پھیل جائے گا، تو جب اس کو ہی قتل کر دیا جاتا ہے تو انسان کی سائیکالوجی ایسی ہے کہ وہ دوسرے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، تو جو بیج قتل کرنے والے نے بویا تھا معاشرے کے اندر کہ قتل کرنا کوئی اہم بات نہیں ہے، وہ بیج کٹ جاتا ہے جب اس کو ہی قتل کر دیا جاتا ہے، تو لانگ ٹرم میں ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، یہ معاشرے کے سکون کا باعث بنتا ہے، معاشرے کے امن کا باعث بنتا ہے، معاشرے کے اندر انسانی زندگی کے وقار کا باعث بنتا ہے، اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ یہ کہا کہ یہ جو قصاص ہوتا ہے قتل کے بدلے قتل، یہ لوگوں کی زندگی ہے، اس کو زندگی کیا حیات کہ لوگوں کی زندگی ہے، کیونکہ قتل کی روش معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ہے حکمت، اسی لیے اور یہ بھی اس میں میسج مل گیا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو جب ہم نے کہا کہ شام میں جا کے انٹر ہو تو تم نے کہا ہم نہیں لڑ رہے، اور جب انبیاء کی بات آتی ہے تم انہیں قتل کرنے میں تل جاتے ہو، تو یہ کیسا طرز عمل ہے؟ تو ان کو بھی میسج کہ قتل قتل ہی ہوتا ہے اور انبیاء کا قتل بڑی چیز ہے اور جہاں پہ جائز تھا قتل وہاں پہ تم پیچھے ہٹ گئے. تو اپنے پہ بات کرو, یہ نفس پرستی کے علاوہ کچھ نہیں کہ اپنی مرضی سے احکام کو چوز کرنا, زندگی گزارنے کا سٹائل چوز کرنا کہ میں تو ایسی زندگی گزاروں گا, وہ اپنی طرف سے دین کی مینیپولیشن کرنا. اور آگے اگلی آیات میں, اگلے رکوع میں ایک بہت بڑا واقعہ اسی حوالے سے ذکر ہو رہا ہے. تو کنٹینیوشن کیا ہے؟ کنٹینیوشن وہی ہے کہ انسان سیکھے کہ زندگی میں کیوں عمل میں نہیں آ رہا. یہ زندگی عمل کے لیے, یہ زندگی دعووں کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی صرف تذکروں کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی عمل کی زندگی ہے. انسان کو کچھ ڈیوریشن چاہیے ہوتی ہے سیکھنے کے لیے, اسی لیے قرآن نے کہا کہ فرسٹ 40 ایئر میں سیکھ گئے, اب عمل میں کیوں نہیں آگے بڑھتے بڑھو. اگر نہیں سیکھا تو کیوں نہیں سیکھا, یہ بھی ایک کوشچن ہے. اس میں بھی نفس ہی ہوگا کہ نفس پیچھے کر دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ, ٹائم نہیں ہے, مطلب مختلف قسم کے نفس بہانے سکھاتا ہے. شیطان وسوسے سے ڈالتے ہیں, نفس بہانے سکھاتا ہے. انسان ساری عمر گزر جاتی ہے, اسے بیسکس نہیں پتا ہوتی, زندگی کیسے گزارنی ہے, دین میں کیا ہے, کیا اپنی زندگی کی پرائرٹیز ہیں, نفس کے کیا حملے ہوتے ہیں, اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے, شیطان کے کیا وسوسے ہوتے ہیں, انہیں کیا کنٹرول کرنا ہے, حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہی بس معاشرے کی دیکھا دیکھے زندگی گزار کے انسان چلا جاتا ہے. تو یہ جو درس قرآن, یہ بھی ریمائنڈر دینے کا یا اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کے اندر جھانکیں, امپروومنٹ آنی چاہیے عمل. عمل ایکچولی جج ہے ہر چیز کا, عمل ہے نہیں ہے, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات, عقائد, سب میں کہاں لائک کرتا ہوں, بہتری آ رہی ہے کہ نہیں, امپروومنٹ آ رہی ہے کہ نہیں. اگر امپروومنٹ آ رہی ہے تو یہی ایکچولی کامیابی کا راستہ ہے. کوئی کینڈ نہیں ہے امپروو کرتے کرتے, مطلب یہ کہ کوئی کہے کہ نہیں میں تو بہت امپروو کر گیا, ایسا کوئی شخص نہیں ہے, امپروومنٹ کی بھی حد نہیں ہے. لیکن کنٹینیوس امپروومنٹ یہ ضروری ہے. وہ کیسے آتی ہے کہ جب انسان صالحین کو دیکھتا ہے کہ وہ کہیں نہیں دکھتے, کہیں نہیں تھکتے, وہ امپروومنٹ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. قرآن پاک اور حدیث کو دیکھتا ہے کہ یہ تو اسٹینڈرڈ جو سیٹ کر رہے ہیں میں اس سے بہت نیچے ہوں, تو تب انسان اس پہ آتا ہے. دونوں ہی نہ ہو, نہ قرآن و حدیث سے کوئی لنک ہو, نہ صالحین سے کوئی لنک ہو, انسان اپنی زندگی مطمئن ہوتا ہے. نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکات, نہ حج, اخلاق کا برا حال, معاملات کا برا حال, اور سیٹسفائی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا کہ میں کلمہ پڑھ لیا. یہی ساری باتیں ڈرس ہو رہی ہیں کہ اپنے آپ پہ غور کرو. تو اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور نفس پہ قابو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله پاک کافی تو نہ جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائی ہیں, تمام عظمتیں, تمام خوبی ہیں, تمام اچھائی آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کا کتنا احسان ہے, یا اللہ پاک آپ نے قرآن میں تفصیلا واقعات کے تھرو یا اللہ پاک اتنے سارے میسیجز ہمیں دے دیے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک آپ نے ذکر کیا کہ آپ قبول تو تقوی والوں سے کرتے ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اس فہرست میں شامل کر لیجئے. یا اللہ پاک اپنے عمل دیکھیں, یا اللہ پاک اپنے دل میں جھانکیں تو یا اللہ پاک محسوس ہوتا ہے کہ اس قابل نہیں, لیکن یا اللہ پاک کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک آپ ہماری اصلاح کر دیں گے اور ہمیں اس فہرست میں شامل کر دیں گے. یا اللہ پاک کی رحمت سے پلیز ہمیں اس فہرست میں شامل کر دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے ماضی کا حصہ بن گئے, یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جس طرح ہم دنیا میں یا اللہ پاک شاد بن رہتے ہیں اور یا اللہ پاک اپنی امپروومنٹ کی فکر میں رہتے ہیں, یا اللہ پاک اسی طرح ہمیں دین کے معاملے پہ یا اللہ پاک امپروو کرنے کی فکر نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ سستی کاہلی کو دور کر دیجئے, اس نفس پرستی کو دور کر دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. جو لوگ یا اللہ پاک قرض میں مبتلا ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دیجئے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ کی اساتذہ کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو بھی کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے، جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کہے سنے کو قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. Yeah.